رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا صدا سے پہلے بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب رضا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. نام عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول. ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول. بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے. بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش ہے عشرہ فجر کا ہمارا خصوصی پروگرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر.
بهاري انقلاب
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، عشر فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله.
قصر ها قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. شان قسمت گرد، پرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاخ نشین.
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله.
در جواب یک ندا، خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد، جامعه رزم بپوش.
روز قیام است و جهان کشتن دیو بد نهان، رسالت محمد است مرد جهان امن و امان.
خلق بیدار شدند، همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله
همه آماده رزم، بی هراس از غم نان، نقش بس روی زمین، خون هر پیر و جوان.
روز قیام است و جهان کشتن دیو بد نهان، رسالت محمد است مرد و جهان امن و امان.
عزیز سامعین، اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے موقع پر اس خصوصی پروگرام میں جدید ایرانی اور اسلامی تہذیب کے احیاء کے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم سب سے پہلے ہم آپ کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، انقلاب اسلامی کی فتح کی سالگرہ لاکھوں ایرانیوں کی موجودگی میں انقلاب اسلامی کی فتح کی تقریبات اور 11 فروری کو ایرانی شہروں کی گلیوں اور شاہراہوں میں بڑے بڑے اجتماعات میں شرکت کے ساتھ منائی گئی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کی شاندار فتح اور اسلامی جمہوریہ ایران کی تشکیل نے عالمی میدان میں دوسرے ہزارے کے آخر میں ایک عظیم اور جامع تبدیلی پیدا کی۔ یہ انقلاب اسلام کے قیمتی ورثے کی علامت اور موجودہ دور کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی میدانوں میں دنیا، انسانوں اور مختلف انسانی رشتوں کے حوالے سے ایک نیا انداز، نیا نظام اور منفرد تجربہ ہے۔ سامعین، ایران کا اسلامی انقلاب ان انقلابات میں سے ایک رہا ہے جس میں دنیا کے دوسرے انقلابات کے مقابلے میں بہت سے بنیادی اور نظریاتی فرق تھے۔ دنیا کے انقلابات کا مختصر جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عالمی انقلابات کے اسباب ایرانی اسلامی انقلاب کے اسباب سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اسی لیے بہت سے مفکرین نے ایران کے اسلامی انقلاب کی انفرادیت کا اعتراف کیا ہے اور اسے انقلابی نظریات کے روایتی دائرے سے باہر سمجھا ہے۔ اس انفرادیت کی وجہ عالمی مفکرین کے ذہنوں میں موجود ماضی سے عدم آگاہی بھی ہے۔ مادیت پرست عالمی نظریے کی بنیاد پر تشکیل پانے والے خیالات اور ذہن کسی واقعے کی تحقیق کے لیے مادی اور فطری اسباب تلاش کرتے ہیں، اور ایرانی انقلاب کے قیام کی وجہ کو صرف مذہبی اور الہی نقطۂ نظر سے ہی درست درک کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے مطابق ایرانی انقلاب ایک منفرد انقلاب ہے اور اس کا موازنہ دیگر عظیم انقلابات سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایران میں ایک ایسا انقلاب آیا ہے جس نے تمام عالمی اور علاقائی طاقت کے توازن کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور بعض جدید سماجی نظریات پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ انقلاب مشرق و مغرب کی کسی مخصوص جماعت یا تنظیم کے تعاون کے بغیر اور صرف مذہب اور اس کی بنیادوں یعنی مساجد پر انحصار کرنے سے برپا ہوگا۔
سمعین، ایران کے اسلامی انقلاب نے نہ صرف عالم اسلام بلکہ مغربی دنیا کو بھی متاثر کیا ہے، کیونکہ اس نے مغربی فکری نظام کی بنیادوں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ دین اسلام جو زندگی بھر ایک ثمر آور اور بھرپور تہذیب کا حامل رہا ہے، تاریخ کے بعض موڑوں پر زوال کا شکار ہوا۔ اس نقطۂ نظر سے اسلامی انقلاب کی فتح کو اسلامی تشخص کی بحالی اور ایرانی اسلامی ثقافت و تہذیب کے احیاء اور بحالی کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ نئی اسلامی تہذیب ایران کی عظیم قوم کے لیے مستقبل کی طرف دیکھنے اور افق کو متعین کرنے کی ایک علامت ہے۔ ایرانی قوم اپنی پوری تاریخ میں تہذیب کی تعمیر کرنے والی قوم رہی ہے اور وہ دنیا میں تہذیب کی تعمیر کے مقام پر واپس آ سکتی ہے۔ ایرانی تہذیب کے متحرک اور خارجی کردار نے ہمیشہ ان تبدیلیوں کی سطح اور حجم میں اضافہ کیا ہے۔ فکری ابلاغ کو وسعت دینے اور ایرانی تہذیب کی معروضی کامیابیوں کو پوری تاریخ میں برآمد کرنے کی خواہش نے تہذیب کے عمومی جہتوں کی فراوانی اور تنوع میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ایرانی اسلامی تہذیب کا تصور اینٹولوجی، بشریت، سیاسی علمیات اور مذہب کی جہتوں میں ایک منفرد خصوصیت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک خاص ثقافتی استحکام پیدا ہوا ہے جو دنیا میں بہت کم جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد، خاص طور پر سوویت یونین کے انہدام کے بعد، تہذیب و تمدن کی تعمیر کے بارے میں بحثوں کی ایک نئی لہر اٹھی۔ فوکویاما نے تاریخ کے خاتمے اور لبرل جمہوریت کی فتح کی بات کی، تاہم فوکویاما نے برسوں بعد اس نظریے کو مسترد کر دیا۔ ساموئیل ہنٹن گیٹن ایک اور امریکی مفکر ہیں جنہوں نے 1993 میں تہذیبوں کی جنگ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ان کے نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی نظریاتی کشمکش کا دور بھی ختم ہو جائے گا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ان کے مطابق تہذیبی تصادم کے اہم مراکز ایک طرف مغربی تہذیب اور دوسری طرف کنفیوشس اور اسلامی تہذیبوں کے درمیان ہوں گے۔ اس نظریے کا مقصد مغربی پولیٹیکل ماہرین کو تہذیبوں کے درمیان معاندانہ تعلقات کی خوفناک تصویر پیش کر کے اور مستقبل کے حریفوں اور دشمنوں کو متعارف کرانے اور تصادم اور دشمنی کے ممکنہ رجحانات کو پیش کرتے ہوئے ضروری اقدامات کرنے اور احتیاطی پیشمگوئیاں کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ ان کے تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کے برعکس اس وقت کے ایران کے صدر محمد خاتمی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک کے دورے کے دوران تہذیبوں کے درمیان مکالمے کی تجویز پیش کی، جس کا عالمی برادری نے خیر مقدم کیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد ابتدائی صدیوں میں اسلامی تہذیب ثقافتی اور علمی بنیادوں پر استوار تھی۔ اسلامی تہذیب مسلمانوں کی فتوحات کے اختتام سے لے کر منگولوں کے ظہور تک 7 صدیوں تک اخلاقی نظم و ضبط، معیار زندگی کی برتری اور تعصب سے اجتناب کے اعتبار سے اسلامی دنیا کی رہنما اصولوں پر قائم رہی۔ بلا شبہ یہ انسانی تہذیب کا ایک شاندار دور تھا۔ آج دنیا کی تہذیب و تمدن جس قدر اس کے مرہون منت ہے، وہ یونان کے تمدن سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں۔ البتہ اس فرق کے ساتھ کہ اسلامی ثقافت آج بھی ایک روحانیت و معنویت رکھتی ہے۔ عالم اسلام کی بہت بڑی نسلی اور ثقافتی پیچیدگی نسلوں اور ثقافتوں کے اختلاط کے ان دنوں میں اس قدر عجیب معلوم ہوتی ہے کہ مورخ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان متفرق عناصر کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے مذہبی تعلقات کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے۔ فولاد کے پنجے ہے جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔ جو رس سے ہماری شاہوں کی گری تو، جو رس سے ہماری شاہوں کی گری تو، الٹی ہے کبے دامن رنگی ہے بہت سر، قرآن کے بھی اسلام کے بھی ہم ہے نگہبان، قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہے نگہبان۔ اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان۔
اللہ اکبر خمینی۔
سامعین، تاریخی اعتبار سے اسلامی تہذیب کی طویل تاریخ کو تین بڑے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور اسلام کے آغاز سے 7ویں صدی میں سقوط بغداد تک جاری رہا۔ دوسرا دور 18ویں صدی کے وسط تک منگولوں کے قبول اسلام اور صفوی اور عثمانی جیسی حکومتوں کے قیام تک جاری رہا۔ اور آخر میں تیسرا دور، جس میں یورپی طاقتوں کے عروج اور ان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ تسلط کا آغاز ہوا۔ نو آبادیاتی دور اسلامی سرزمینوں پر اب تک جاری ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اسلامی تہذیب کی شان و شوکت کا عروج اولین دور میں تھا، یعنی وہ دور جب اسلام نے کئی صدیوں کے دوران دنیا کی بیشتر آباد سرزمینوں پر غلبہ حاصل کیا اور ایشیا، افریقہ اور یورپ کا بیشتر حصہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سامعین، یہ تمام خطے ایک مشترکہ ثقافت اور مذہب کے ذریعے جڑے ہوئے تھے اور یہاں کے باشندے اپنے آپ کو ایک واحد اور وسیع تہذیب کے رکن تصور کرتے تھے۔ اسی دوران اسلامی تہذیب نے اپنے آپ کو دوسری تہذیبوں سے ممتاز کیا، اور وہ یہ تھا کہ اسلامی تہذیب نے دنیا کے تعصبات کی جگہ رواداری کے جذبے کو جنم دیا اور ماضی کی تہذیبوں کے ورثے کا ایک متبادل امتزاجی نظریہ پیش کیا۔ ایرانی مورخین میں سے ایک عبدالحسین زرین کوب نے اپنی کتاب کارنامہ اسلام میں اسلام کے عروج کے بعد کی ابتدائی صدیوں کی اسلامی تہذیب کے بارے میں لکھا ہے۔ اسلامی تہذیب نہ تو مشرق اور مغرب کی قدیم ثقافت یا پچھلی ثقافتوں کی محض تقلید تھی اور نہ ہی خالص تسلسل، بلکہ یہ ایک جامع اور تعمیری تکمیل تھی۔ اس کے کمال کا دور منگولوں کی فتح کے ساتھ ختم ہوا۔ عبرانی، یونانی، ہندوستانی، ایرانی، ترکی اور یہاں تک کہ چینی تہذیب پر اس کے اثرات مرتب ہوئے، جسے اسلامی تہذیب و ثقافت کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل اسلام تھا جو نہ مشرقی اور نہ مغربی تھا، بلکہ انسانی اور الہی تھا۔
سامعین، اسلامی معاشرہ ایک یکساں معاشرہ تھا جس کا مرکز و محور قرآن تھا۔ البتہ تیسرا دور جمود اور تنزل کا دور تھا، جس کے بعد مغرب کی طرف سے اسلامی معاشروں پر فتح ہوئی۔ لیکن اس دوران اچانک ایران کا اسلامی انقلاب برپا ہوا اور اسلامی تہذیب کی تاریخ میں ایک نیا دور قائم ہوا۔ دراصل 1979 میں ایران کے اسلامی انقلاب نے جدید اسلامی تہذیب کے آئیڈیل کو زندہ کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، اس قوم میں تمام پہلوؤں کے حوالے سے صلاحیتیں موجود ہیں، اگر یہ کوشش کرے اور یہ فیصلہ کر لے تو وہ اس مقصد تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایران قاجار اور پہلوی دور کا ایران نہیں رہ سکتا، یہ نیا ایران ہے، اسلامی دور کا ایران۔ ہمیں انسانی تہذیب کے سب سے بلند مرتبے کے قابل ہونا چاہیے۔ البتہ اس طرز فکر کو آگے بڑھانا مشکل امر ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں لوگوں کا فائدہ تہذیب کے مادی پہلو پر زور دینا ہے۔ آج انسان کو سائنسی ترقی کی ضرورت ہے، اسے مسلسل دریافتوں کی ضرورت ہے، جیسا کہ آج بنی نوع انسان نت نئی دریافتوں میں مصروف ہیں اور حیرت انگیز ترقی کر رہے ہیں۔ اسلامی نظام بھی وہ نظام ہے جو روحانیت، تہذیب اور انسانی زندگی کے اس گمشدہ عنصر کو انسانی زندگی کے ماحول میں واپس لانا چاہتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر یہ دونوں ہی ایک مشکل کام ہیں اور اس کے بہت سخت مخالف موجود ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کا دنیا میں فائدہ جنگ شروع کرنے سے وابستہ ہے، وہ اس کے خلاف ہیں۔ سیکس کو فروغ دے کر دنیا میں پیسہ کمانے والے تمام لوگ اس کے خلاف ہیں۔ وہ تمام لوگ جو قوموں کی اہم دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کے لیے اقتدار حاصل کرنا اصل مقصد ہے اس کے خلاف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے مضبوط مخالفین موجود ہیں اور رہیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اسلامی انقلاب کی کامیابی اور عشر فجر کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئینہ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر ہیں شائستہ درانی کا ایک بار پھر سلام قبول کیجیے۔ آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں سے۔ کسانوں کے احتجاج کے مدنظر دہلی پولیس ہائی الرٹ پر، قومی دارالحکومت کی سرحد میں داخلے سے پہلے ہی کاشتکاروں کو روکنے کی تیاری۔ رام راشٹر پر سودا نہیں کیا جا سکتا ہے، آچاریہ پرمود کرشنن۔ بی جے پی اور آر ایس ایس پر راہل گاندھی کی تنقید، بھارت جوڑو نیائے یاترا 2 دن کے وقفے کے بعد اتوار کو رائے گڑھ سے شروع ہوئی۔ واشنگٹن کو نیتن یاہو پر اعتماد نہیں، غزہ جنگ سے متعلق غلطیوں کا اعتراف۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو جبری بے دخل کیا تو امن معاہدہ معطل کر دیں گے مصر۔ غزہ جنگ میں اسرائیل مصنوعی ذہانت سے چلنے والی فوجی ٹیکنالوجی بروئے کار لانے لگا۔ اسرائیلی فورس کا رفح میں بمباری کر کے حماس کے 2 اہلکاروں کا قتل۔ سعودی عرب کا اسرائیلی فوج کے رفح پر ممکنہ دھاوے کے سنگین خطرات پر انتباہ۔ غزہ پر فائرنگ کی زد میں آنے والی 6 سالہ بچی کی لاش 12 دن بعد ایک کار سے برآمد۔ دمشق کے قریب اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی۔ رفح پر اسرائیلی حملہ، 10 معصوم بچوں سمیت 28 فلسطینی جاں بحق۔ اور سامعی، روزنامہ اردو ٹائمز نے کالم لکھا ہے، عنوان ہے بھارت رتن کے انمول رتن۔ بھارت رتن ایوارڈ کی بہار آئی ہوئی ہے۔ رواں سال میں اب تک 5 لوگوں کو بھارت رتن ایوارڈ دیا جانا طے ہوا ہے اور گنتی ہنوز جاری ہے۔ کسی بھی ایک سال میں اتنے سارے لوگوں کو بھارت رتن ایوارڈ دینے کا یہ اپنے آپ میں ریکارڈ ہے۔ یہ ایوارڈ اب لال کرشن اڈوانی اور نرسمہا راؤ جیسے لوگوں کو تفویض کر دیا گیا، جن کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ بھارت رتن کے حقدار ہوں گے۔ ان دونوں لیڈروں کی زندگی بابری مسجد شہید کرنے کے واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، وہی واقعہ جسے سپریم کورٹ نے بہت بڑا جرم قرار دیا تھا اور بعد میں ایل کے اڈوانی کو اس معاملے سے بری کر دیا گیا تھا۔ یہ طے کرنا زیادہ مشکل ہے کہ بابری مسجد شہید کرنے میں زیادہ اہم کردار کس کا رہا ہے، نرسمہا راؤ کا یا ایل کے اڈوانی کا۔ نرسمہا راؤ چونکہ وزیر اعظم تھے، اس لیے اصولاً وہ اس کے زیادہ بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جس وقت بابری مسجد شہید کی جا رہی تھی، اس وقت نرسمہا راؤ پوجا میں مصروف ہو گئے تھے۔ پورے 4 گھنٹے تک ان کی پوجا چلتی رہی۔ جب بابری مسجد زمین بوس کر دی گئی، تب کہیں جا کر نرسمہا راؤ کی پوجا ختم ہوئی۔ نرسمہا راؤ کتنے بڑے سیاسی لیڈر تھے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ راجیو گاندھی نے انہیں ٹکٹ کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا۔ نرسمہا راؤ غیر اعلانیہ ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن قسمت میں وزیر اعظم بننا لکھا تھا، اسی لیے وہ وزیر اعظم بن گئے۔ نرسمہا راؤ واحد وزیر اعظم ہیں جن پر کسی شخص نے بھری پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ اس نے وزیر اعظم کو 1 کروڑ روپے رشوت دی ہے۔ نرسمہا کے علاوہ یہ رسوائی کسی بھی وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آئی۔ بابری مسجد کے سانحے کے بعد مسلم ووٹر کانگریس سے بدزن ہو گئے، جس کا سہرا نرسمہا راؤ کے سر رہا۔ بھارت رتن کے لیے کانگریس کو نرسمہا راؤ کے لیے مبارکباد دینا مسلمانوں کے زخموں کو ہرا کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ہوتے کانگریس کے لیڈر بھارت رتن کے لیے، تو وہ منموہن سنگھ ہوتے، جو بھارت رتن کہلاتے۔ منموہن سنگھ نے ملک کو جس معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا، اس کا اثر ہم ملک میں چاروں طرف آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ 2004 سے 2009 کے درمیان ملک نے جو ترقی کی، وہ ہندوستان کی 75 سال کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ منموہن سنگھ ہندوستان کی معاشی ترقی کے معمار ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا ریلا منموہن سنگھ کے ہی دور میں ہندوستان میں آیا، کیونکہ انہیں منموہن سنگھ پر اعتماد تھا، جس کے نتیجے کے طور پر ملک میں دولت کی ریل پیل ہوئی۔ خصوصاً آئی ٹی اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے نے ناقابل یقین ترقی حاصل کی. منموہن سنگھ کی خدمات نے ہر ہندوستانی کی زندگی کو متاثر کیا ہے. لیکن ایسے شخص کو اپوزیشن کے لیڈر ہونے کے ناطے بھارت رتن کے لیے بھلا دیا گیا. بھارت رتن کے انمول رتن میں سے ایک رتن ہے منموہن سنگھ, کیونکہ ہر ہندوستانی جو ملک کو ترقی دے جائے وہ بھارت رتن کہلاتا ہے عوام کی نظر میں. سامعین, آئیے چلتے ہیں پاکستان. اسلام آباد سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں. آدھی آدھی مدت کے لیے وزیراعظم کے امکانات کا جائزہ, پی پی اور نون لیگ ملاقات کی اندرونی کہانی. عوامی مینڈیٹ کا احترام, اتحاد نہیں کریں گے, متنازع حلقوں میں دوبارہ گنتی نہیں ہوئی تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے, تحریک انصاف. وفاق میں سات جماعتوں کی مخلوط حکومت, آزاد ارکان کو بھی وزارتیں ملیں گی. لاڑکانہ مخالف کو ووٹ دینے پر فائرنگ, اے ایس آئی سمیت 6 جام بحق, ڈی ایس پی زخمی. سادہ اکثریت نہ ملی تو وزارت عظمیٰ کا انتخاب کیسے اور پارلیمنٹ کا مستقبل کیا ہوگا؟ سیاسی بحران, کیا پاکستان دوبارہ ڈیفالٹ کے دہانے پر آ جائے گا؟ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ایم این اے وسیم قادر سمیت 4 ارکان نون لیگ میں شامل. پی ٹی آئی کو کھلی چھوٹ, حکومت بنائے نہیں تو ہم بنائیں گے, عرفان صدیقی. ووٹ توقعات سے کم ملے, وجہ مہنگائی, جس کے ذمہ دار ہم نہیں, رانا ثنا. پاکستان میں غربت کی شرح 41% ہو گئی, 1,20,00,000 افراد بے روزگار. سامعین, روزنامہ جنگ نے ایک کالم تحریر کیا ہے, عنوان ہے عوام آگے حکمراں پیچھے. کالم نگار محمود شام لکھتے ہیں, عوام گھروں سے نکلے, پولنگ اسٹیشنوں پر آئے, اپنی مرضی سے بیلٹ پیپر پر اپنے امیدواروں کے نشان پر مہر لگائی, باہر نکل کر اپنے نشان لگے انگوٹھوں کو چوما, تصویریں بنائی, فاتحانہ فیس بک پر آویزاں کی, واٹس ایپ سے اپنے عزیز و اقارب اور رابطوں کو بھیجوائیں. چہروں پر ایک تمانیت تھی, تسکین تھی, ایک فرض کی انجام دہی کی بشاشت, ایک قرض کا بوجھ اترنے کا لطیف احساس. عوام آگے نکل گئے, حکمران طبقے پیچھے رہ گئے. خاک نشیں سربلند ہوئے, اشرافیہ سرنگوں, خواص کرب میں تھے کہ 3 روز لگاتار سزائیں, سب سے بڑی عدالت سے بیلٹ پیپر سے انتخابی نشان ہٹانے کا حکم, اخبارات ٹیلی ویژن پر نام لینے پر پابندی, جلسے جلوس کی ممانعت, لگی کرسیاں پولیس والے اپنے ٹرکوں پر لاد کر لے گئے, کارکن پکڑ لیے گئے. مولانا فضل الرحمان بڑے اعتماد سے کہتے رہے کہ عمران خان سیاست میں ایک غیر ضروری عنصر ہے, اس کی تائید طاقتوروں نے بھی کی. سیاست کو اس غیر ضروری عنصر سے پاک کیا. الیکشن کمیشن نے اپنے قواعد و ضوابط اتنے غور سے نہیں پڑھے ہوں گے جتنے انہماک سے پاکستان تحریک انصاف کا آئین پڑھا. سپریم کورٹ نے بھی پی ٹی آئی کے آئین کے ایک ایک نقطے پر قیام کیا. پارٹی کے امیدواروں سے اجتماعی نشان چھین لیا گیا. امیدواروں کو آزاد الیکشن لڑنے پر مجبور کیا گیا. عجیب عجیب انتخابی نشان الاٹ کیے گئے. سبزیاں پھل اوزار کم پڑ گئے. سوشل میڈیا طاقتور رہا, باقاعدہ میڈیا کمزور پڑ گیا. جمعرات کو سورج غروب ہونے سے پہلے جب بیلٹ بکس الٹائے گئے تو بہت سے برج بھی الٹنے لگے. بکسوں سے پرچیاں نہیں گویا برچیاں باہر آئیں اور حکمرانوں کے سینے میں اترتی گئیں. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو, یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. 8 سے 10 بجے تک کے 2 گھنٹے اس خلش نے مسند نشینوں کو تڑپا دیا. سب سکتے میں رہ گئے, بادشاہ گھر بھی, منصوبہ ساز بھی, کپڑے اتارنے والے بھی, نقشے سرخ نشانوں کے ساتھ پڑے رہ گئے. سافٹ ویئر اشکبار ہو گئے, اسمارٹ فون دھڑکنے لگے، غلام گردشوں میں کارندے دوڑنے بھاگنے لگے، ایک دوسرے پر تانے کسے گئے، سودوں کا حوالہ دیا گیا، ویڈیو لیکس کی دھمکیاں، اسکرین حیران و پریشان، گنتی رک گئی، رپورٹرز کی رزلٹ دینے کی دوڑ معلق ہو گئی۔ تجزیہ کار اس تعطل کا کوئی جواز نہ دے سکے، کہا گیا کہ نیٹ ورک جواب دے گیا ہے۔ نیٹ ورک چیخ چیخ کر کہتا رہا، میں تو حاضر ہوں، میری تاریں، میرے ضابطے، وائی فائی رابطے سب رواں دواں ہیں۔ خبر چلتی ہے کہ پنڈال سجا ہوا ہے، لیکن چوتھی بار وزیر اعظم بننے والے تقریر، تسخیر، وکٹری سپیچ کیے بغیر اپنی خوابگاہ کو روانہ ہو گئے ہیں۔ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک 12 کروڑ ووٹر اپنے پولنگ اسٹیشن ڈھونڈنے، اپنے ووٹ ڈالنے میں مصروف رہے۔ ماؤں، بیٹیوں، بہنوں نے، بھائیوں نے انتخاب کا فریضہ انجام دیا۔ میڈیا سے نشر ہونے والے نتائج سے خیموں، قلعوں، راہداریوں، ساؤنڈ پروف محلوں میں بیٹھے عقل کل کے دعوے داروں کو خیال آیا کہ اب حسن انتخاب نظریۂ ضرورت بن گیا ہے، عمرانی شعور سلامتی کے لیے خطرہ ہے، عوامی سیلاب کے آگے بد باندھنا ضروری ہے، اس کا رخ موڑنا ناگزیر ہے، وہ زمینیں تو سیراب نہیں ہو رہی ہیں جو سمندر سے نکالی گئے۔ عوام نے سرمایہ اور شمشیر دونوں کو شکست دے دی، جہاں ایک سال ضمنی انتخاب نہیں ہونے دیے گئے، وہیں خاک نشین عرش نشین بن رہے ہیں۔ غیر ملکی مبصرین نے بھی دیکھا کہ واہگہ سے گوادر تک غربت کی لکیر سے نیچے کے پامال، نادار، متوسط طبقے کے بے روزگار، سفید پوش جگہ جگہ اپنے تدبر کا علم بلند کر رہے ہیں، متانت، بصیرت، آگہی غلاموں کی پیشانیوں پر نظر آ رہی ہے، بیلٹ بکسوں سے بیلٹ پیپر نہیں، بے باکی، دور اندیشی، بےتابی، بے چینی برآمد ہو رہی ہے۔ واشنگٹن دم بخود ہے، لندن انگشت بدندہ ہے، آدم خاکی کو عروج کیوں مل رہا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجدہ ہو کر یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جاگیرداروں، سرداروں، سرمایہ داروں، ٹھیکیداروں، جانبازوں کے شکنجوں میں پھنسے مجبور محقور عوام نے اپنے سیاسی، سماجی، اقتصادی اور عمرانی ادراک کا مظاہرہ کیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ملاحظہ فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں۔ خداوند تعالی نے سورہ فصیلات کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالیٰ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالیٰ کی تدبیر کی نشانیوں، خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔ خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، اور یہ زرد رنگ کے پلازما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں۔ 1 ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات، حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کام انجام دیتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے، کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے، یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے، بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
Thank you. ہے۔